أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هم دال دیں گے ان قریب کافر لوگوں کے دلوں میں ہیبت خوف بما اشرکو ان کے شرک کی وجہ سے باللہ اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به سلطانا جس کی ان کے پاس کوئی سند نہیں جس سند کو اللہ نے ان کے لیے اتارا نہیں ومأواهم النار اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس مثوى الظالمین اور ظالمین کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام دو زبکم شہید ان دپات اف اللہ تبارک و تعالی ان کو دفن کر دیا. ہی بری دیم اسپیشلی دا صحابی the leader of the all the شہید سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بھی صحابہ کرام those who became شہید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دفن کر دیا. اب مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام also became wounded on his face, on his cheek, on his lips, on his tooth. One tooth was broke in the battle of Uhud, and Nabi alayhi salatu wasalam was bleeding from the forehead and from his cheek. Pura badan aap sallam ka khoon se bada hua tha. Is halat mein Madina Munawwara tashreef laaye aur bhi sahaba bahut zyada wounded the. حالت بہت ہی خراب تھی. جیسے مدینہ میں تشریف لائے ادھر سے ایک آدمی جس کو معبد خزائی کہا جاتا ہے he came to find out that many صحابہ became شہید. چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کوئی. وہ آیا خبر پوچھ کے چلا گیا اور مل گیا قریش کے ساتھ. تو قریش who was going back to Makkah Mukarrama, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, sab mil gaya. Us waqt Nabi alayhi salatu wassalam bade himmat wale sipah salar the. Aap hazrat ko maine pehle bhi bataya, aap sallallahu alaihi wasallam khateeb the lekin bemisal the. Aap sallallahu alaihi wasallam qazi the bemisal the. Aap sallallahu alaihi wasallam murshid the bemisal the. مربی تھے بے مثال. You can't find like this person in the whole world. مربی تھے بے مثال. بیویوں کے شوہر تھے بے مثال تھے. اولادوں کے باپ تھے بے مثال تھے. اسی طرح جنگ کے اندر سپہ سالار تھے بے مثال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی سپہ سالار نہیں تھا. صحابہ کرام اس بیٹل کو لوس کر دیا تھا. تھوڑے غمگین تھے. اور فکر مند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مدینے میں, ابھی تو یہ لوگ آئے مدینہ سے, احد کے میدان سے مدینے میں آئے, پھر اعلان کر دیا ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں, وی گوئنگ ٹو فالو دیم. ابھی تو زخمی ہیں, دو تین دن نہیں ہوئے, اعلان کر دیا چلو نکلو, لیکن ہمارے ساتھ وہی صحابہ نکلیں گے جو احد کے اندر موجود تھے. زخمی صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی واز وونڈڈ ہمسیلف, وی ہیو ٹو فالو دیم. اور اس میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز ناٹ پریزنٹ ان دا بیت الاحد, نہیں تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگی, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, آپ تو حاضر نہیں تھے. کہا میرے باپ وہ شہید ہو گئے احد کے میدان میں, مجھے چھوڑ گئے تھے, سات بہنوں کی حفاظت کے لیے, رکھوالی کے لیے بہن ہے اور کوئی بھائی نہیں تھا, میں اکیلا بھائی تھا. تو باپ نے مجھے کہا تم گھر پر رہنا بہنوں کے ساتھ, سات بہن تھی, میں اکیلا بھائی, تو مجھے چھوڑ گئے تھے, میرا باپ شہید ہو گیا, میں میرے باپ کی جگہ جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے چلو آپ بھی. اجازت ایک ہی صحابی کو ملی ہے جو پریزنٹ نہیں تھے, جابر بن عبداللہ, دوسرے وہ صحابہ 750 میں سے 72 تو شہید ہو گئے تھے, اور دوسرے جتنے بھی تھے سب کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں؟ حمراء الاسد جگہ ہے. کتنی دور ہے؟ مدینہ منورہ سے اپروکسیمیٹلی 8 to 10 miles far from مدینہ منورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بائی واک صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں, ہم بزدل نہیں ہیں, ہم طاقت والے ہیں, زخمی ہے جا رہے ہیں. اب یہ معبد خدائی یہ خبر لے کر جا رہا ہے اور قریشیوں کو بتا رہے, جبکہ ابو سفیان کہہ رہا تھا, ابو سفیان اس وقت کافر تھے, کہہ رہا تھا او کتنے کو تو ہم نے وندت کر دیا, کتنے کو تو ہم نے شہید کر دیا, رہے کتنے, چلو دوبارہ حملہ کریں ہم. کہاں پر؟ مدینہ منورہ پر. بچے عورتیں سبھی کو ختم کر دے تاکہ کام ہی تمام ہو جائے. یہ اس کے دل میں خیال آیا اور اپنے آمیز کو یہ کہہ رہا تھا اس طریقے سے دوبارہ وی ہیو ٹو اٹیک مدینہ منورہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسباب کے درجے میں صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں. معبد خزائی نے سنایا دیکھو وہ تو ابھی طاقت والے ہیں, وہ ہارے ہوئے نہیں ہیں, وہ تو آ رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. ابو سفیان خالد بن ولید اپنے گوروں کے ساتھ بھاگ گئے, ورنہ ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی, 10,000 کا لشکر, ادھر کم صحابہ تھے, 750 تھے, 300, 250 تو ویسے ہی چلے گئے تھے. عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کے ساتھ, اور اس میں سے 72 تو شہید ہو گئے تھے, کتنے زیادہ وندر ہو گئے تھے, حالت بہت خراب تھی. اگر وہ چاہتے, اگر وہ چاہتے تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ ملا دیتے, ختم کر دیتے. تب مفسرین فرماتے ہیں اتنے جوش میں تھے, یہ لوگ چاہتے تو سب کچھ ختم کر سکتے, لیکن اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں, سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اگر وہ چاہتے تو مدینے کو ختم کر سکتے تھے, نعوذ باللہ صحابہ کرام کو ختم کر سکتے تھے, لیکن اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, رعب ڈالا, نہیں جانا ہے, ڈر لگ رہا ہے, بھاگ رہے ہیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اللہ کہتے میں نے ان کو ڈرا دیا. یہ رعب ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. No one can do anything without the permission of Allah تبارک و تعالیٰ. اگر یہ چاہتے تو کر سکتے, لیکن اللہ نے ان کو ڈرا دیا, ان ڈر گئے, مارے بھاگے. کیوں؟ اسے معلوم ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, جو جتنا دنیا کو چاہتا ہے وہ اتنا ہی بزدل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جتنا دنیا کو چاہنے والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بزدل ہوتا ہے, اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے, وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے. اس کے دل میں ہمت ہوتی ہے جو یہ چاہتا ہے دنیا میں کیا ہوگا, میری دکان کا, میری بزنس کا, میرے بچوں کا, میری دنیا کا, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن فور دیز تھنگس, اف آئی ڈائی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن فور مائی دنیا, وہ اتنا ہی بزدل ڈرپوک ہوتا ہے. اور جو یہ چاہتا ہے, جو یہ سوچتا ہے میں مر گیا تو اللہ تو ہیلیکاپٹر کرے گا میری اولاد کو اور میری آل اولاد کو, میری چیزوں کو, سب کچھ اللہ ہیلیکاپٹر کرے گا. وہ کبھی ڈرتا نہیں, وہ آگے بڑھتا ہے, وہ بہادر ہوتا ہے. احد کے میدان کا اندر جانے کا اعلان ہوا. میں آپ کو ایک واقعہ سنا, تعجب کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسارعوا, قرآن کی آیت ہے, الی مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض. جو احد کی طرف جائے گا اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے, اور وجنت ارضها السماوات والارض. یہ آیت آ گئی. کافی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھایا. تو ایک صحابی, ان کا نام تھا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بیٹا بشیر ہے. بیٹا کتنے سال کا, how old the son, 8 years old. آٹھ سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, 8 years old son, and father name was عقبہ, son name was بشیر. باپ نے جب اعلان سنا that نبی علیہ الصلوۃ والسلام said we have to go to the battle of احد, عقبہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے, he was crying, father was crying, son asking him, oh my father, why are you crying, why are you so sad, what's wrong with you, something hurting you, are you sick, are you poorly, are you ill, what's wrong with you. فرمایا کچھ نہیں, نبی نے اعلان کیا کہ احد کی طرف جانا ہے, میں نہیں جا سکتا, سارے صحابہ جائیں گے, مغفرت مل جائے گی, جنت مل جائے گی, میں نہیں جا سکتا. بیٹا 8 سال کا, 8 years old بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he's asking his father, why you can't go, آپ کیوں نہیں جا سکتے. فرمایا تو ایک ہی بیٹا ہے, جو مدر پاس اوے, تیری ماں بھی گزر گئی, میں اکیلا باپ ہوں اور تو بیٹا ہے, اور کوئی ہے نہیں ہم کہ تجھے لک افٹر کریں کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں. 8 سال کا بیٹا, اللہ اکبر, قربان جاؤں اس بیٹے پر بھی. اس نے کیا کہا, 8 years old child. ہمارا جیسا اذان ہوتی ہے نا تو کہتے ابا چلو نے موری سنگھ جانا ہے مسجد کے, نہیں کہے گا He's not going to tell you, let's go mosque. He's going to tell you, let's go Morrison. We want to buy some chocolate or juice or this and that. نہیں, یہاں 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ سے, میرے ابا رونے کی بات نہیں, مجھے چھوڑ جاؤ, whatever I will get food, میں کھاؤں گا, جہاں سے ملے گا کھا لوں گا, پی لوں گا, لیکن آپ جاؤ, نبی علیہ السلام کا حکم ہے, اس حکم کو پورا کرو. You must fulfill the commandments of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Go, don't worry about myself. میری کوئی فکر نہ کرو. باپ ہے رو رہا ہے, بیٹا تو ایک ہی بیٹا ہے نا, چلو ٹھیک ہے, میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے, اپنی سواری کو لائے, بیٹھ گئے. بیٹا تو بھی بیٹھ جاؤ اوپر, تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے, پھر مدینے سے باہر نکلیں گے, تو چلتے آ جانا. بیٹھ گیا, باپ بھی بیٹھا سواری پر, بیٹے بھی بیٹھا, دونوں جا رہے ہیں. اب بیٹے نے کہا, ابا جان بہت دور ہو جائے گا, I'm going to forget how to go back to home, میں بھول جاؤں گا, مجھے یہیں چھوڑ دو. باپ بھی روتا ہے, بیٹا بھی روتا ہے, کب ملاقات ہوگی, پتا نہیں ہے کب ملاقات ہوگی. کہا بیٹا صحیح سلامت سے جانا, میں اگر اللہ نے زندگی میں آؤں گا, میں ملوں گا, بیٹا میں تجھے لک آفٹر کروں گا گھر پر, یو لک آفٹر یور سیلف, گھر پر رہنا, کہیں ادھر ادھر نہیں جانا. 8 years old child is crying, coming back to home. الوداع کہہ دیا ابا کو, چلے گئے. اور وہ بھی 72 میں سے, انصاری صحابی میں سے تھے عقبہ, ہی آلسو بیکیم شہید. لیکن جان نکلنے سے پہلے باپ تو سوچتا ہوگا نا, ایک ہی بیٹا ہے میرا, ایک ہی بیٹا, ماں بھی نہیں ہے, دادا دادی کوئی نہیں, اس کو کون لک آفٹر کرے گا. ہر باپ اپنے بیٹوں کا سوچتا ہے, آخری حالت. لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے صحابی فرماتے ہیں, میں نے عقبہ کو دیکھا آخری حالت میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میں نے تیرے حکم سے, نبی کی محبت میں اور تیرے لیے میں اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہوں, یو مسٹ لک آفٹر مائی سن آلسو اے اللہ. یہ آخری دعا ہے صحابی کی, عقبہ کی آخری دعا. اینی بیکیم شہید. اب بیٹا صحابہ کرام آ رہے ہیں احد کے میدان سے, دے آر کمنگ بیک ٹو مدینہ منورہ. بیٹا 8 سال کا, ہی کلائم آن دا ماؤنٹین ویٹنگ فار ہز فادر میرا باپ ابھی نہیں آئے گا، ایک صحابی آئے، ایک کو پوچھا، دوسرے کو پوچھا، تیسرے کو پوچھا، چوٹے کو پوچھا، سب کہہ رہے آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو. چھوٹے بچے کو کون کہے گا شہید ہو گئے، ورنہ تو اور روئے گا، کیا ہو جائے گا؟ 8 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ 8-year-old child is going to cry more. دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام کی جم کے اندر اور گیدرنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں. اس نے دیکھا نبی علیہ السلام ہے، گیا اور نبی علیہ السلام السلام سے چپ گیا. کہیں پپا اللہ بھی، میرے ابا کا کیا ہوا؟ کہاں ہے میرے ابا؟ 8 سال کا بچہ آسکنگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی پپا ابھی، میرے ابا کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اینا ابھی، میرا باپ کدھر ہے؟ اگر اللہ کے رسول یوں کہتے وہ شہید ہو گئے تو یہ بچہ اور زیادہ روتا. اللہ کے رسول وہ سائلنٹ، ہی ڈیڈ ناٹ سے اینی تھنگ. یہ بیٹا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر، وین ہی ڈیڈ ناٹ ریپلائی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ ٹیل ہم، جا کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے رہے، بچہ رو رہا ہے، باپ کے فکر میں رو رہا ہے، اسی نے تو بھیجا تھا باپ کو، لیکن باپ بچہ بچہ ہوتا ہے. He was waiting for father. اللہ اکبر. ادھر باپ نے دعا کی تھی، اے اللہ you must look after my child. I came آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے، میں آیا ہوں آپ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں. ادھر اللہ کے رسول نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا رو نہیں، تیرا باپ اگرچہ شہید ہو گیا لیکن تو پسند کرتا ہے، آج سے میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے. کہاں دعا کی، کیا مل گیا؟ دعا کیا کی اور کیا مل گیا؟ معلوم ہوتا ہے جو آخرت کی فکر میں ہوتا ہے، اپنی اولاد کی فکر میں اگر وہ بیٹھ جاتے تو اتنی بڑی شہادت کا درجہ ان کو نہ ملتا اور بیٹے کو نبی علیہ السلام جیسا باپ نہ ملتا. اس لیے وہ بیٹا بشیر کہا کرتا گلیوں میں جا کر، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیرے باپ صحابی ہے، تیرے باپ یہ ہے، تیرے باپ یہ، میرے باپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معلوم ہوتا ہے جو جتنا بزدل ہوتا ہے، جتنا دنیا دار ہوتا ہے اتنا بزدل ہوتا ہے، اور جتنا آخرت کی فکر میں ہوتا ہے اللہ پاک اس کو درجے دیتے ہی جاتے ہیں. انشاءاللہ میں سناتا ہوں آگے آنے والی آیت میں کہ اللہ پاک نے غزوہ احد کے بارے میں 60 آیت کو نازل فرمایا. کتنی؟ 60 آیت کو. اس میں صحابہ کرام لوس دا بیٹل، کتنی حکمتیں تھی. تفسیر سے خود اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اسی رکوع کے اندر، دو رکوع کے اندر مسلسل اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. یہاں سب سے پہلے یہ سن لو، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رعب کیوں ڈالا؟ بما اشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ درپوک ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے وہ درپوک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ درپوک ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دے وہ جوائنگ پارٹنرشپ وتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے بارے میں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. اللہ ڈیڈ ناٹ سے کہ اس کو بھی تم میرے ساتھ جوائنٹ کرو، اس کو بھی جوائنٹ کرو، اس گرو گھنٹال کو جوائنٹ کرو، اس کو جوائنٹ کرو، نہیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ شرک کرتے تھے، اور شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہاں اللہ وہی کہتے ہیں، یہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ دے پلیس ومأواہم جہنم، دے پلیس اینڈ دے ابود از دا فائر آف ہیل وبئس مثوى الظالمین، اور ظالمین کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اللہ نے مشرکین کو ظالم کہا. دوسری جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، وہاں پر بھی شرک کو کیا فرمایا؟ لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. اب سوال ہوتا ہے ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی عربی میں آتا ہے وضع الشیء الى غیر محله، وضع الشیء الى غیر محله، ایک چیز کو اس کی جگہ کا حق چھوڑ کر دوسری جگہ میں رکھ دینا. بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ یہ پیشانی ہے، یہ پیشانی ہے، اس کا حق یہ ہے، پیشانی کا حق، دا رائٹ آف دا فور ہیڈ ٹو باو ان فرنٹ آف اللہ تبارک و تعالی. بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ یہ پیشانی کا حق ہے اللہ کے سامنے جھکانا. لیکن اگر آدمی اس کا حق چھوڑ کر، اللہ کے سامنے جھکانے کو چھوڑ کر، پیتل سے پٹ
پتھر سے لکڑے سے بنائے ہوئے گرو گھنٹال یا جتنی بھی مورتیاں ہیں اس کے سامنے جھکانے لگے، درندوں کے سامنے جھکانے لگے، پرندوں کے سامنے جھکانے لگے، آسمان چاند سورج کے سامنے جھکانے لگے، تو پھر اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء الی غیر محلہ، ایک چیز کا حق اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ یہ قرآن رکھنے کی جگہ اوپر ہوتی ہے، اوپر جگہ پر ہوتی ہے، کھبت میں یا اوپر جگہ میں۔ اگر کوئی آدمی اس کو نیچے رکھ دے، اس کو نیچے رکھ دے یا اس پر تکیہ لگا کر سو جائے تو کہا جاتا ہے یہ ظالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حق جہاں تھا اس کے حق سے ہٹا کر دوسری ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں اس کا رکھنے کا حق نہیں تھا، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اشرف المخلوقات۔ اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، سارے انسان۔ اللہ نے 18,000 کریشن کو پیدا کیا، ان سب میں سب سے اعلیٰ اگر ہے تو انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایسی شکل کسی اور اللہ کی مخلوق کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان تو اشرف المخلوقات، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو اشرف المخلوقات انسان میں، جانوروں سے 18,000 مخلوق میں سب سے اعلیٰ تو ہے۔ ایوری تھنگ آئی کریٹڈ فار یو، هو الذي، اللہ کہتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، چاند بھی تیرے لیے، سورج بھی تیرے لیے، ستارے بھی تیرے لیے، زمین بھی تیرے لیے، سمندر بھی تیرے لیے، پانی بھی تیرے لیے، یہ کھانا تیرے لیے، یہ جانور، یہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں، جس کو ہم کہتے ہیں کائنات کے جتنے مظاہر ہیں، یہ جتنی چمک دمک ہے، سب کچھ۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ نے ساری چیزیں تیرے لیے بنائی اور تجھے اللہ کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جب انسان سب سے اعلیٰ ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، درخت اس کے لیے، چاند اس کے لیے، ستارہ اس کے لیے، اب یہ اشرف المخلوقات کے ہاتھ کے نیچے ساری مخلوق ہے، اب یہ ظالم بن جائے، اپنے سے ماتحت کا سجدہ کرنے لگے، کبھی چاند کا، کبھی سورج کا، کبھی ستارے کا، کبھی سمندر کا، کبھی ریور کا، کبھی گائے کا، نہ کبھی کس کس چیز کا، مورتیوں کا یہ سجدہ کرنے لگے، جو ساری چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، رعب ڈال دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو آدمی دنیا سے ڈرتا ہے سمجھ جاؤ اس کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولقد صدقکم اللہ وحدہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنی، اللہ تحقیق کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ کیا وعدہ کیا تھا اللہ نے؟ کہ تم لوگ جاؤ تم جیت جاؤ گے، لیکن مشروط کو شرط کے ساتھ رکھا تھا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ سچا ہے، تم جیت جاؤ گے، لیکن جیتنا بھی یہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم اللہ نے جو اصول بنایا ہے، میرے نبی نے جنگ کے جتنے ضوابط بیان کیے ہیں، اس قانون کی پابندی اور اللہ رسول کی اطاعت کی پابندی کرو گے،
اللہ رسول کی، رسول کی اطاعت کی پابندی کرو گے، اصول اور ضوابط کی پابندی کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم جیت جاؤ گے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا. اس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دیتے ہیں اللہ پاک، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، میری دکان ہے، میری بزنس ہے، تو مجھے برکت ہونی چاہیے، مجھے نفع ملنا چاہیے، میری بزنس بڑھنی چاہیے، میری دکان بڑھنی چاہیے، چاہے میں جھوٹ بولتا رہوں، چاہے دگا بازی کرتا رہوں، چاہے لوگوں کو ستا رہا ہوں، چاہے آنے والے گراہک یا کسٹمر کو میں قسم کی تکلیف دیتا رہوں. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم مسلمان ہے تو مسلمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے برکت ہوتی رہے، جبکہ ان تمام شرائط کو تو چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دگا بازی بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے. یاد رکھ، جب تک ان شرائط کے ساتھ تو اپنی بزنس نہیں کرے گا تو پھر نسبت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مسلمان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سارے احکام کی پابندی، یہ سبق اللہ پاک نے صحابہ کے ذریعے سے دیا کہ 50 صحابہ کرام کو، 50 صحابہ کرام کو، تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا اور نبی نے فرما دیا you have to stand here firmly, you don't have to come down, even they kill us and they make our body pieces, but you don't have to leave your place, you don't have to come down, وہی پر رہنا ہے. جب یہ کافر بھاگنے لگے مال غنیمت، صحابہ کرام جو نیچے تھے وہ لینے لگے، وہ صحابہ those were standing on the mountain 50 صحابہ، اس میں سے 40 صحابہ نے یوں کہا یہ تو ہارنے کے وقت تھا، اب تو مسلمان جیت گئے. تو صحابہ میں آپس میں 50 صحابہ میں آرگیومن ہو گیا، آدھے کہتے نہیں we have to leave this place and go down and to help رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to get the booty، مال کو لینے میں 10 صحابہ، عبداللہ ابن زبیر اس میں ضعیف تھے، فرمایا نہیں جانا ہے، خود نبی نے فرمایا نہیں جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے نہیں جانا ہے. وہ 10 تو اوپر رہے، وہ 40 نیچے آ گئے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، نبی کی ایک بات سنت کو چھوڑا، اطاعت کے خلاف کیا، اللہ پاک نے جیتی ہوئی ہار کو شکست سے بدل دیا ہے. یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے، تم کتنے ہی وظیفے کرتے رہو، تم نے میرے نبی کے خلاف کیا اگر تو پھر تمہیں کبھی اللہ کی مدد ہونے والی نہیں ہے. یہ صحابہ کو اللہ کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ اور کتنی کڑی بات اللہ آگے فرما رہے ہیں، میں نے کہا نا 60 آیت کو اللہ پاک نے اتارا ہے جو کسی بیٹل کے لیے نہیں اتارا ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم نہیں مانا، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، ان کی اجتہادی غلطی تھی. سم سیز مائٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹول اس ٹو اسٹے ہیئر انٹل سم تھنگ ہیپن دیر، بٹ یہاں تو کافر بھاگ گئے ہیں، دے رن اوے ناؤ، یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے نیئر. یہ ان کی سمجھ تھی. بات صحابہ نے کہا نہیں 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 نہیں. پھر ہوا کیا، اس میں نبی کو بھی تکلیف ہوئی، اس میں صحابہ کو بھی تکلیف ہوئی. خالد بن ولید الحرب خدا، لڑائی چال بازی کا نام ہے. خالد بن ولید who was not Muslim that time، اس نے دیکھا کہ سارے نیچے اتر گئے ہیں، یہ 10 باقی ہے، انہیں ختم کریں گے پھر پیچھے سے حملہ کریں گے. خالد بن ولید پیچھے سے آئے، پہاڑی کے پیچھے سے، وہ سمندری جیسا علاقہ، ریور جیسا تھا، آج بھی موجود ہے، آپ احد میں جاؤ دیکھو، پیچھے سے وہ آئے. ادھر سے صحابہ سارے مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ادھر کافر ہے، اور ایک جماعت پیچھے سے آئی، پہلے ان 10 کو ختم کر دیا جو اوپر کھڑے تھے، وہ تو اوپر ہی شہید ہو گئے، عبداللہ بن زبیر، اس لیے کہ بڑی جماعت، یہ تو 10,000 کا لشکر تھا، آدھے ادھر سے آ گئے، اور وہ کافر نے دیکھا کہ ہمارے ادھر سے پہنچ گئے ہیں، ہم ادھر سے جائیں گے. اب یہ دونوں طرف سے صحابہ بیچ میں آ گئے، اس میں تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کریں گے غمم بغمن، نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی نا، تو جیتی ہوئی بیٹل کو اللہ پاک نے شکست کروا دی. اور آگے فرما رہے ہیں اسی کو اللہ پاک، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اللہ کے حکم سے کاٹنے لگے کافروں کو، تَحُسُّ حَسَّ يَحُسُّ کے منع کاٹنا، ان دا بگننگ دا صحابہ was slaughtering the enemies. Allah خود فرماتے ہیں حتی اذا فشلتم، کیا فرماتے اللہ؟ جب تم آپس میں جگڑنے لگے، فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے نبی کی اطاعت کے خلاف کیا اور جگڑنے لگے. اللہ قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ تم جھگڑو گے آپس میں تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے. میں تو کہتا ہوں میاں بیوی بھی گھر میں اتنا نہ لڑے کہ ایک دوسرے کو مارنے پڑ آ جائیں. میرے استاد رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید غلام رسول بوٹسری صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ انا انزلناہ فی لیلت القدر کی تفسیر میں سناتے تھے، آخری میں سناتے تھے ہمیں کہ دیکھو اللہ پاک نے دو صحابہ کی آرگیومنٹ کی وجہ سے، دو صحابہ کی آرگیومنٹ کی وجہ سے بری رات شب قدر کو اٹھا دیا. ادروائز واز اپوائنٹڈ 27 نائٹ، لیلت القدر واز اپوائنٹڈ 27 نائٹ، وہ اپوائنٹڈ تھی. لیکن بیکاز آف دا آرگیومنٹ آف دا ٹو صحابہ مینشن دس ریولیشن، شان نزول مینشن ان روح المعانی، تفسیر روح المعانی، اس جھگڑے کی وجہ سے، آرگیومنٹ کی وجہ سے ایک بڑی رات کو اللہ پاک نے اٹھا لیا. دیٹ وی ہیو ٹو فائنڈ 21st 23rd واٹ ایور. تو ہمارے استاد فرماتے تھے جب اتنی بڑی رات کو آرگیومنٹ کی وجہ سے اٹھا لیا تو برکت ایک بہت چھوٹی چیز ہے. دا بلیسنگ اینڈ برکت از اسمالر دین بگ نائٹ. اس رات میں عبادت کرے تو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور برکت گھر میں ہونا چھوٹی چیز ہے، بڑی رات سے تو چھوٹی ہے. فرمایا جب میاں بی بی گھر میں خوب لڑتے رہتے ہیں، جگڑتے رہتے ہیں، تو بتاؤ دو صحابہ کی آرگیومنٹ سے بڑی رات کو اٹھا لیا، اگر گھر میں جھگڑے ہوں گے تو گھر میں برکتیں کیسے ہوگی؟ برکتیں کیسے ہوگی؟ پھر آپس میں محبت کیسے ہوگی اولادوں میں؟ فرمایا اللہ پاک نے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم معاملے کے اندر جھگڑنے لگے اور اللہ کے ایک رسول کے ایک اطاعت کے خلاف کر دیا کہ آپ لوگ نیچے آ گئے. وعصیتم، جس کو اللہ کیا تعبیر کرتے ہیں، وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، حالانکہ نافرمانی نہیں تھی لیکن مقربارہ بیش بوت حیرانی، جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر الفاظ بھی اتنے سخت استعمال کیے جاتے ہیں. وعصیتم، تم نے میرے نبی کی نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ تم دیکھ رہے تھے جس کو تم پسند کرتے تھے. کیا پسند کرتے تھے؟ فتح کو پسند کرتے تھے، سکسس مل جانے کو پسند کرتے تھے. اینڈ دا بگننگ آف بیٹل واز سکسس، سب کو جس کو اللہ نے کہا. تحسونہم بإذنی، تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہ لوگ بھاگ رہے تھے، مال غنیمت کو چھوڑ کر یہ بھاگے، مال کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن وعصیتم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرنے لگے اور کہ نیچے اتر جاؤ، وہ کہتا نہیں اترنا، یہ تو شروع سے چلا رہا تھا، یہ جھگڑا تو شروع سے چلا رہا تھا نا. مدینہ منورہ سے آدھے کہہ رہے تھے کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے، آدھے کہہ رہے تھے ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں گے. اختلاف تو وہاں پر بھی ہوا تھا، پھر یہاں پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب راستے میں آئے تو 1000 کا لشکر تھا، تو کچھ کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے. 250 عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین لے کر بھاگ گیا، تو اس میں سے کچھ صحابہ کرام کے دل میں آ گیا تھا، دل میں آ گیا تھا، اس پر میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، ان کے دل میں آیا کہ ہم بھی چلے جائیں گے. تو اللہ پاک نے ان کے دل کو جمع دیا، جیسے قرآن کریم کے اندر آیت ابھی پہلے آ چکی ہے، اللہ نے ان کے دل کو جمع دیا. تو یہ اختلاف وہاں بھی
ہوا، پھر میدان میں آ گئے، پھر اختلاف ہوا، اوپر چڑھ گئے، 50 کو اوپر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو 40 نے کہا نیچے چلے جائیں گے، 10 نے کہا نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم اخیر تک رہنا ہے. وہ کہتے نہیں، وہ تو جب یہ ہار جائے تب کی بات ہے، جبکہ یہ لوگ تو چلے ہی گئے کافر، اب تو مال چھوڑ گئے ہیں، تو پھر کوئی یہاں رہنے کی بات نہیں تھی. ایک اجتہاد ان کے اختلاف ہوتا رہا، یہ آج سارا اختلاف شروع سے لے کر اخیر تک ہوا. اللہ پاک نے غزوہ احد کی 60 آیت کو نازل کر کے یکے بعد دیگرے بتاتے رہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. یہ تمام چیزیں اس لیے کی تاکہ میرے محبین کو اور مخلصین کو معلوم ہو جائے کہ نبی کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی اطاعت کیا ہے، یہ ساری چیزیں. اور بہت زیادہ عاجزی کرے، تواضع کرے، اور اپنا پراؤڈ نکل جائے، تکبر نکل جائے، ہم زیادہ ہے یا یہ ہے یہ ہے، یہ ساری چیزوں کی اصلاح جس کو اللہ تفصیل سے 60 آیت میں، کہ کسی بھی بیتل کے بارے میں اللہ نے اتنی آیت کو نازل نہیں کیا جتنی کی بیت القحط کے بارے میں سبق دینے کے لیے صحابہ کرام کو نازل فرمایا ہے. اور سب سے بڑی بات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، جو اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. پہلے بہت سارے صحابہ جو شریک نہیں تھے بدر میں، وہ چاہتے تھے ہم شہید ہو جائے تو ان کی امید بھی پوری ہو جائے، اگر جیت جاتے تو امید پوری نہ ہوتی، شہادت کا درجہ نہیں ملتا. جن کی جیسی چاہت تھی اللہ نے وہ دیا. اور یہ بھی معلوم ہو جائے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کون منافق ہے کون مومن ہے اس کا بھی پتا چل جائے آج کے میدان میں. اسی لیے سیرت مصطفیٰ میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے، کہ قزمان نامی آدمی تھا، یہ بھی بیتل میں شریک تھا لیکن وہ منافق تھا. کبھی کبھی ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس حدیث کی تحت میں، اللہ کام لینا چاہے تو منافق سے بھی لے لیتا ہے. یہ منافق شریک تھا، یہ لڑتا رہا مسلمانوں کے ساتھ، ہی واز جوائنگ وتھ مسلمز اپوزٹ دا کافر کے ساتھ لڑتا رہا. 8 کو اس نے قتل کر دیا، 8 کو اس نے قتل کر دیا، اخیر میں خود وندد ہو گیا، بہت زیادہ زخمی ہو گیا. تو پھر حضرت ابی ابن کعب جیسے صحابی نے ان سے پوچھا، بڑے بہادری سے آپ لڑتے رہے ماشاءاللہ اور اس کو شاباشی دیتے رہے، فرمایا نہیں میں نبی کی وجہ سے نہیں لڑا ہوں، میں اللہ کی وجہ سے نہیں لڑا ہوں، میں تو اپنی قوم کو ساتھ دینے کے لیے لڑا ہوں. اور اس سے پہلے جب صحابہ کرام نے آ کر بتایا کہ فلاں صحابی تو بہت بہادری کے ساتھ لڑے، قزمان نامی، بہت، فرمایا وہ کیا جنت میں جائے گا، انہ من اہل النار. صحابہ کرام فرماتے اتنا زیادہ لڑنے والا طاقت کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی مسلمان کے ساتھ ہے، کافر کو قتل کرتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنم میں سے. فرمایا ہاں صحابہ فرماتے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، سچ ہے، جا کر دیکھنا چاہیے. تو دیکھ رہا تھا کہ وہ وندت تھا، وہ پریشان ہو رہا تھا، اس نے اپنی تلوار کو لے کر اپنے آپ کو ہی ذبح کر دیا ہے. آپ ساتھ میں فرمایا انہ من اہل النار، وہ منافق تھا. anyway, اللہ پاک ان تمام اسرار اور حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے. اللہ کو تو معلوم تھا، میں نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اظہار کر دے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ سنت ہے. ورنہ اللہ تو ماضی کا علم بھی رکھتا ہے، حال کا بھی، مستقبل کا بھی. ولی عالم اللہ الذین آمنوا سے میں نے سمجھایا تھا تفصیل سے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا، اس سے تو معلوم ہوتا اللہ کا علم فی الحال ہوا، پہلے نہیں تھا. اس پر میں نے تفصیل سے جوابات دیے کہ پہلے بھی علم تھا لیکن اللہ کی سنت یہ ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہاں پر یہ اور بات آگے فرما رہے ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ،
ان 50 صحابہ میں سے کچھ تو ایسے تھے جو دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت کو چاہتے تھے. اللہ اکبر. اسی آیت کو لے کر گمراہ لوگوں نے صحابہ کرام پر اعتراض کر دیا کہ صحابہ دنیا دار تھے. نعوذ باللہ, دنیا دار تھے. میں نے پہلے بھی بتایا, من جو آدمی مال غنیمت کو جمع کرتا ہے, اگر وہ نبی آتے تو بھی مال غنیمت کو جمع کرنا ہی تھا اور اس میں ان کا بھی حصہ تھا, اور اگر وہ آ گئے تو مسئلہ تو ایسا نہیں تھا کہ جو جتنا لے اس کا ہو گیا, ایسا تو تھا نہیں. مال غنیمت تو جمع کرنا تھا, پھر نبی علیہ السلام تقسیم کرتے. دنیا کو چاہنے والا تو اس وقت کہا جاتا کہ جو جلدی آئے, جس کے ہاتھ میں جتنا آ گیا لے لیا, اس کو کہا جاتا ہے دنیا کا چاہنے والا. یہ تو مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے لگ گئے, لینے کے لیے تو لگے نہیں تھے. پھر اللہ پاک نے یہاں جو فرمایا ان کو, اس لیے کہ میرے صحابہ تمہیں کیسر و کسرا کی جنگ بھی لڑنی ہے, تمہیں اور بھی کام کرنے ہیں, ابھی سے تمہیں میں سٹاپ کر دیتا ہوں کہ مال غنیمت کے جمع کرنے کے اندر بھی تم نیچے اترے ہو, نبی کے حکم کو خلاف کیا ہے, اس پر بھی اللہ پاک نے ان کو ڈانٹا ہے. میں نے پہلے بتایا جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنی ہی سخت وعید ان پر آتی ہے. مال غنیمت یہ دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہیں تھا, لیکن اللہ نے ان کو ڈانٹا اس لیے کہ آگے ان کو تیار کرنا تھا, یہی تو جماعت تھی. اس لیے ان کے خلاف جو آدمی آج انگلی اٹھاتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. خود نبی فرماتے ہیں, من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو ان سے بغض کرتا ہے مجھ سے بغض کرتا ہے, جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ نبی کو گالی دیتا ہے, جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمیں حق نہیں ہے صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کا. اللہ آگے فرماتے ہیں, ومنکم من یرید الآخرہ. جو 10 اوپر رہے تھے وہ آخرت کے چاہنے والے تھے. میں تو اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ جو نیچے آئے وہ دنیا کے واسطے سے آخرت کو چاہنے والے تھے, اور جو اوپر رہے وہ دائرت آخرت کو چاہنے والے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. پھر تم کو اللہ پاک نے الٹ لوٹا دیا. کیوں؟ یعنی ہار ہو گئی, اب لاسٹ ہو گیا. کیوں؟ لیبتلیکم, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اللہ آزماتا رہتا ہے, نبی کو بھی آزماتا. وہی ابتلا ابراہیم, کبھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. تو کہتا ہے کہ تمہیں آزماؤں کہ تم کیسے ہو. تو اللہ آزماتا رہتا ہے. آگے اللہ نے اعلان کر دیا, اب ہمیں حق نہیں صحابہ پر انگلی اٹھانے کا. ولقد عفا عنکم, ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ہمیں تم نے معاف بھی کر دیا, لیکن آئندہ تم سبق حاصل کر لو, ایسا نہیں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں حق نہیں ہے صحابہ پر انگلی اٹھانے کا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. دوسرا بھی اللہ تو کہتا اولئک حزب اللہ, یہ تو اللہ کی جماعت ہے. اولئک هم المؤمنون, یہ مومن ہیں. اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں. اولئک هم المفلحون, یہ کامیاب ہے. اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. کبھی تو فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم, کافر پر سخت اور مسلمانوں میں محبت کرنے والے رحم. یہ تو اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا ہے, ہمیں کیا حق ہے ان پر انگلی اٹھانے کا. فرمایا واللہ, اللہ تو ایسے صحابہ مومنین کے اوپر فضل کرنے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل اور زیادہ تفصیل سے بیان ہوگا. میں کچھ سوچ رہا تھا کہ ذکر جہری کے اوپر کچھ دلائل میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں, چونکہ فجر کے بعد ٹائم نہیں ہوتا ہے, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کے کیا فوائد ہے اور یہ کیا ثابت ہے یا نہیں وغیرہ. اس پر میں تفصیل سے بات کروں انشاءاللہ کل, اگر مور میں رہا تو کل, نہیں تو انشاءاللہ آئندہ ویکینڈ میں کریں گے انشاءاللہ, لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ وہ کل. آج رات میں سوؤں گا نا تھوڑا, پھر استخارہ کرتا ہوں, دیکھے کل کیا جواب ملتا ہے انشاءاللہ, ورنہ پھر بیچ میں یہ احد کا واقعہ بھی ہے تو وہ بھی پورا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد تفصیل سے اس پر گفتگو ہو, فقہ کی کتابوں سے اور ہمارے اکابرین کی زندگیوں سے کہ انہوں نے ذکر جہری کس طرح کیا ہے, تو تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی وہ فائدے نظر آئیں اور ہماری ہم بھی اس پر عمل کریں تو ہم بھی وہ فائدہ حاصل کرنے والے ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ تو ہی کرتا ہے اللہ, کوئی نہیں
نہیں، معاف کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے، ہم تجھے تیرے قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، یہ مغفرت کا پہلا دین، پہلی افطار سے پہلے اللہ تو ہمارے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے، اللہ مغفرت کا اعلان فرما دے، اللہ مغفرت کا اعلان فرما دے، اللہ 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 مغفرت کا اعلان فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اللہ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اللہ اولیاء کرام کی حفاظت فرما، اللہ علماء کرام صلحاء کی حفاظت فرما، اللہ اے اللہ عابدین زاہدین کی حفاظت فرما، اللہ اے اللہ اے اللہ دین کے راستے میں نکلنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ مساجد مکاتب کی حفاظت فرما، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین فتنوں سے، دنیا کے کرپشن اور فتنوں سے اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ ہمارا سننا اور بیٹھنا قبول فرما، اللہ اخلاص بھی نصیب فرما، اللہ اخلاص بھی نصیب فرما، اللہ اخلاص کا اگر چھانٹا نہ ہو تو ساری زندگی آدمی مرتا رہے اس کی عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اللہ اخلاص نصیب فرما، اللہ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جو مانگا تا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل سے تا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔